یہ ایک واقعہ ہے کہ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک شخص تھا، اسرائیلی تھا، مسلمان تھا اپنے وقت کا، پھر وہ اپنی قوم کے خلاف سرکش ہو گیا، مال زیادہ ہو گیا تو اپنی قوم کو ڈس اون کر کے فرعونیوں کے ساتھ جا ملا، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ ان کی کنجیاں طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھی، یعنی اتنا مال تھا اس کے پاس. ایک دفعہ جب اس کی قوم کے لوگوں نے اس سے کہا لا تفرح، مت اتراؤ، ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی اپنے مال و دولت پہ غرور نہ کرو، اللہ کو مغرور لوگ پسند نہیں. یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا لا تفرح، خوش نہ ہو، تو دو طرح کی خوشی ہوتی ہے، فرح نام بھی ہوتا ہے، تو فرح وہ خوشی جو اللہ کا شکر ادا کرنے کی طرف لے جائے وہ پسندیدہ ہوتی ہے، اور وہ خوشی جو سرکشی کی طرف لے جائے، وہ نعمت جو اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے اللہ کی نافرمانی پہ اور ابھارے، تو ایسی خوشی اور ایسی خود پسندی اور سرکشی جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے. اور یہ بھی اس کا معنی کیا گیا ہے کہ دنیا کے مال پہ بہت خوش نہ ہو، ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیتے رہا کریں. سب سے زیادہ خوش ہم کس وقت ہوتے؟ جب ہمیں دین کی کوئی نئی بات پتہ چلتی ہے یا دنیا کا کوئی مال ہمارے پاس آتا ہے؟ دین ملنے پر یا دنیا ملنے پر ہم خوش زیادہ کہاں ہوتے ہیں؟ دین کا کام کر کے یا دنیا کا کام کر کے؟ یہ اپنے آپ سے باتیں کیا کریں، اپنے دل کا خود ہی خود جائزہ لیا کریں. میں تو صرف ایک آپ کو راہ دکھا رہی ہوں کہ کہاں کہاں اپنا محاسبہ ہم کر سکتے ہیں، اپنا جائزہ کیسے لے سکتے ہیں کہ ہم دنیا کے بندے یا آخرت کے بندے، دنیا کی محبت زیادہ یا آخرت کی محبت زیادہ ہے. تو یہاں پر انہوں نے کہا کہ تم اتنے مالدار ہو، اس مال کے ملنے پر اتنے خوش مت ہو. اب دیکھیے صحابہ جو تھے، جب ان کے پاس دنیا کا مال آتا، نعمتیں زیادہ ہوتی، تو وہ فکر مند ہو جاتے تھے. یاد ہے آپ کو کہ جب جنگ تبوک سے جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے، تو ان میں سے کعب بن مالک کو جب سب نے ان سے بائیکاٹ کر لیا، تو اپنا واقعہ سناتے ہیں، تینوں سے کیا تھا، تو کعب اپنا واقعہ سناتے ہیں کہ یعنی کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا تھا، تو ایسے ایک دن میں بیزار ہو کر جا رہا تھا، تو اتنے میں شاہ غسان کا مجھے خط ملا. اس خط میں کیا تھا کہ ہمیں پتا چلا ہے کہ تمہارے ساتھی نے تمہاری بڑی ناقدری کی ہے، تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں عزت دیں گے. تو وہ خط جلا دیا انہوں نے کہ یہ میرے لیے بہت بڑی آزمائش ہے. کہاں مدینہ میں سے کوئی شخص ان سے بات نہیں کر رہا، اور کہاں بادشاہ کا بلاوا آ گیا. اگر دنیا کی محبت ہوتی تو وہ کہتے ٹھیک ہے تم لوگ کرو بائیکاٹ، میں جا رہا ہوں، دیکھو مجھے کتنی بڑی اپرچونٹی مل گئی. لیکن انہوں نے اس کو اپنے لیے ایک فتنہ سمجھا، آزمائش سمجھا، کہ نہیں دین کے راستے میں مشکل آ گئی تو اس کو چھوڑ کے میں دنیا کا راستہ اختیار کروں. آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس دنیا کا مال آتا تو آپ کیا کرتے، آپ کا طریقہ کیا ہوتا. اسی طرح صحابہ کیا کرتے. طلحہ بن یحییٰ اپنی دادی سودا سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ایک دن میں طلحہ بن عبید اللہ کے پاس گئی، یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہے، تو میں نے ان کو کچھ پریشان دیکھا. میں نے پوچھا آپ کو کیا ہوا ہے، شاید ہم نے آپ کو کوئی تکلیف پہنچائی ہے تو ہم آپ کو راضی کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، تم تو بہت اچھے مسلمان کی بیوی ہو، لیکن بات یہ ہے کہ میرے پاس بہت سا مال جمع ہو گیا ہے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس کے ساتھ کروں کیا. میں نے کہا تو اس میں غمگین ہو کہ کیا بات ہے، اپنی قوم کے لوگوں کو بلائیں، سب میں تقسیم کر دیں. تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا اچھا بیٹے بلاؤ سب کو. تو پھر وہ کہتے ہیں میں نے خزانچی سے پوچھا کہ کتنے پیسے تھے، وہ تو پتہ چلا کہ 4 لاکھ. تو اب آپ دیکھیے کہ جن کے دل آخرت میں لگے ہوئے ہوں، جب ان کے پاس دنیا کا مال جمع ہوتا ہے تو ان کو فکر ہوتی ہے کہ اس کا حساب بھی ہوگا اور اس کو کسی اچھی جگہ لگ جانا چاہیے اور یہ ضائع بھی نہ ہو. مال کی پریشانی میں تو ہر شخص مبتلا ہوتا ہے، لیکن کیا پریشانی ہوتی ہے کہ یہ کہیں چوری نہ ہو جائے، کہیں ڈی ویلیو نہ ہو جائے، یا کہیں ضائع نہ ہو جائے، کسی بزنس میں لگائیں تو کہیں خسارہ نہ ہو جائے. لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جو اس فکر میں بھی ہوں کہ اس کا حساب ہونا ہے تو یہ کسی اچھے کام میں لگ جائے، اچھے کام میں لگ جائے. ہم سب جو بھی خواتین کے پاس عموماً زیور جیولری وغیرہ ہوتی ہے تو سنبھال سنبھال کے اپنے بچوں کے لیے رکھتے، رکھنی بھی چاہیے، ان کو بھی خالی ہاتھ نہیں چھوڑنا چاہیے کہ آپ کے پاس ہو اور وہ بےچارے لوگوں سے مانگتے پھرے. لیکن اس میں بھی ایک اعتدال، سب کچھ ان کے لیے نہیں، کیونکہ وہ کل ہمارے کام نہیں آنے والے. وہ تو دنیا میں بھی منہ پھیر جاتے ہیں، آخرت میں کہاں پوچھتے ہیں. الا المتقین، سوائے تقوی والوں کے. تو اس میں سے اپنی آخرت کے لیے بھی ہمیں فکر کرنی چاہیے، اس کے لیے بھی کچھ نکالنا چاہیے، کیونکہ دنیا کا حصہ تو انسان نے استعمال کر ہی لیا، لیکن عقل مند وہ ہے جو اس دنیا سے اپنی آخرت بناتا ہے. تو قارون کو انہوں نے یہی مشورہ دیا کہ اس پہ تم اتراؤ نہ اور اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھو، بلکہ وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ. یہی وہ نصیحت تھی جو انہوں نے اس کو کی کہ جو مال تجھے اللہ نے دیا اس سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کرو. مالدار ہونا برا نہیں، لیکن مالدار ہو کر صرف دنیا بنانا انسان کے حق میں اچھا نہیں. اسی مال سے انسان اپنی آخرت بنائے، اور دنیا میں سے بھی اپنا حصہ فراموش نہ کرو، دنیا میں بھی اچھے طریقے سے رہو، احسان کرو جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا. اللہ نے تجھے دیا نا، تو اللہ کے بندوں کو دے. اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش نہ کرو، اللہ مفسدوں کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ مال کی زیادتی بعض اوقات پھر فساد بھی لاتی، بگاڑ بھی لاتی ہے. تو اس نے کہا یہ سب کچھ تو مجھے اس علم کی بنا پر دیا گیا ہے جو مجھے حاصل ہے. میری اپنی قابلیت ہے، میری محنت ہے. کیا اس کو یہ علم نہ تھا کہ اللہ اس سے پہلے بہت سے ایسے لوگوں کو ہلاک کر چکا ہے جو اس سے زیادہ قوت اور جمعیت رکھتے تھے؟ مجرموں سے تو ان کے گناہ پوچھے نہیں جاتے. ایک روز وہ اپنی قوم کے سامنے پورے ٹھاٹھ میں نکلا، پورے ٹھاٹ میں. جو لوگ حیات دنیا کے طالب تھے، دنیا کی محبت رکھنے والے، وہ اسے دیکھ کر کہنے لگے کاش ہمیں بھی وہی ملتا جو قارون کے پاس ہے. انہو لذو حظ عظیم، یہ تو بڑے نصیبے والا ہے. یہ دنیا کی محبت کی علامت ہوتی ہے کہ انسان دنیا کی کوئی چیز جب کسی کے پاس دیکھتا ہے تو فوراً اس کے دل میں آتا ہے میرے پاس کیوں نہیں، میرے پاس بھی ہونی چاہیے، اور پھر وہ اس کے پیچھے دوڑنے لگتا ہے. مگر جو لوگ علم رکھنے والے تھے وہ کہنے لگے افسوس تمہارے حال پہ. وہ دوسروں کو سمجھانے لگے اللہ کا ثواب بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اور یہ دولت نہیں ملتی مگر صبر کرنے والوں کو. یعنی جو کم دنیا پر بھی راضی ہو جاتے ہیں پھر ان کو یہ سب کچھ ملتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ دنیا میں اپنے حصے کو ضائع نہ کرنے کا مطلب کیا ہے، کہ دنیا میں انسان نیک عمل کر لے، اپنی عمر کو ضائع نہ کرے، اپنے مال کو ضائع نہ کرے، اپنے وقت کو ضائع نہ کرے، اور اپنے آپ کو خسارے میں نہ ڈالے. پھر آپ دیکھیے علم کا تقاضا کیا ہے، کہ انسان دنیا سے بے رغبت ہو. حقیقی علم وہ ہے جو انسان کے اندر دنیا سے بے رغبتی پیدا کرے. کیونکہ علم والوں نے کہا وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ، اللہ کا ثواب زیادہ بہتر چیز، وہ زیادہ بڑی دولت ہے جس کی کوئی تمنا کرے. تم دنیا کے مال کی بس تمنا کر رہے ہو، لیکن وہ ملے گا اس کو جو ایمان لا کے نیک عمل کرے گا، اور یہ چیز صبر کرنے والوں کو ہی ملتی ہے. تو یاد رکھیے بعض اوقات انسان کو خود علم حاصل کرنے کے لیے، اور پھر اس علم کو پھیلانے کے لیے، اس علم سے فائدہ اٹھانے کے لیے اور فائدہ پہنچانے کے لیے انسان کو اپنی دنیا چھوڑنی پڑتی ہے، قربانی کرنی پڑتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ چلے گئے ہجرت کر کے، تو اس وقت کیا ہوا؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ بے شک ہمارے مہاجر بھائیوں کو بازار میں خرید و فروخت کا شغل رہتا اور انصاری زراعت میں لگے رہتے، لیکن ابو ہریرہ نے تو اپنا پیٹ بھرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لازم کر لیا. یعنی ایسے مواقع پر جب سب لوگ اپنے اپنے دنیا کے کاموں میں لگے ہوں، تو کچھ لوگ ابو ہریرہ جیسے ہونے چاہیے کہ جو علم کے ساتھ وابستہ ہو جائیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ ایسے موقع پہ حاضر رہتا جہاں لوگ حاضر نہ رہتے، جن مجلسوں میں اور لوگ نہیں جاتے تھے ابو ہریرہ جاتے تھے، اور وہ باتیں یاد کر لیتے جو دوسرے لوگ یاد نہ کر سکتے تھے. تو یہ صبر کے ساتھ ہی ہوا نا. بعض لوگ اپنا سارا دن علم کی مجلس سے پر کر لیتے، سارا ٹائم ٹیبل ان کا علم کی مجالس ہی ہوتی، ایک مجلس ختم نہ ہوتی کہ دوسری کی طرف چلے جاتے، یہاں تک کہ انہیں اپنے کھانے کے لیے گوشت بھوننے کا وقت بھی نہ ملتا، کچا بھی کھا لیتے. یعنی پکا کے اگر کھانا کھانے کا وقت نہیں ملتا، خصوصاً وہ طالب علم جو ایک ملک سے دوسرے اور تیسرے میں جاتے تھے، تو وہاں ان کے پاس کوئی ایسا انتظام تو نہیں ہوتا تھا اور اتنا مال بھی نہیں ہوتا تھا، تو تکلیفیں اور مشقتیں اٹھا کر انہوں نے علم حاصل کیے. یہ دین ایسے ہی نہیں پہنچا ہم تک، اس کو جو بھی پہنچائے گا اسے قربانی کرنی پڑے گی، اپنی ذات میں سے، اپنے گھر میں سے، دنیا میں سے، کاروبار میں سے وقت نکالنا پڑے گا، اور یہ نہیں کر سکتے مگر صبر والے ہی. یعنی جو دنیا کی زندگی کی زینت کو حاصل کرنے سے صبر کر لیں کہ کوئی نکل مل ہی جائے گی، جو دنیا کی لذتوں اور خواہشات کو کنٹرول کر سکتے ہوں، اور جو اللہ کی اطاعت میں اور دین میں محنت کرنے لگ جائیں، وہی صابرون ہیں یہاں. آخر کار ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا، اللہ اکبر، پھر کوئی اس کے حامیوں کا گروہ نہ تھا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کو آتا، اور نہ وہ خود اپنی مدد آپ کر سکا. اسے اپنی دنیا پر تکبر تھا نا، تو وہ خزانوں سمیت ہی زمین میں دھنس گیا. اب وہی لوگ جو کل اس کی منزلت کی تمنا کر رہے تھے کہنے لگے، افسوس، ہم بھول گئے تھے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے. اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں دھنسا دیتا، ہم بھی اس جیسا بننے کی خواہش رکھ رہے تھے. افسوس ہمیں یاد نہ رہا کہ ناشکر فلاح نہیں پایا کرتے، لا یفلح الکافرون. یہ ہے تکبر کا انجام، اس شخص کے تکبر کا جو مال کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے اور غرور کرتا ہے. تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. بڑی اہم آیت ہے. وہ آخرت کا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں گے جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے، تکبر نہیں کرتے، اور نہ فساد کرنا چاہتے ہیں، اور انجام کی بھلائی متقین ہی کے لیے ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو نیکی لے کر آیا اس کے لیے اس سے بہتر بھلائی ہے، زیادہ اچھا انجام ہے، اور جو برائی لے کر آئے گا تو برائیاں کرنے والوں کو ویسا ہی بدلہ ملے گا جیسے وہ عمل کرتے رہے. دیکھیے، سورۃ القصص کا آغاز فرعون کے ذکر سے تھا اور اختتام قارون کے ذکر سے. فرعون اپنے سٹیٹس کی وجہ سے، اپنے مقام کی وجہ سے تکبر میں تھا، اور قارون مال کی وجہ سے تکبر میں تھا. تو یاد رکھیے کہ تکبر کسی بھی چیز کا، چاہے علم کا ہو چاہے مال کا ہو، انسان کے لیے ناپسندیدہ ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقین جانیے کہ جس نے یہ قرآن تم پر فرض کیا ہے وہ تمہیں ایک بہترین انجام کو پہنچانے والا ہے. ان لوگوں سے کہہ دیجئے، میرا رب خوب جانتا ہے کہ ہدایت لے کر کون آیا ہے اور کھلی گمراہی میں کون مبتلا ہے. تم اس بات کے ہرگز امیدوار نہ تھے کہ تم پر کتاب نازل کی جائے گی، یہ تو محض تمہارے رب کی مہربانی سے تم پر نازل ہوئی ہے، پس تم کافروں کے مددگار نہ بنو. ہم میں سے بھی تو کتنے ہی لوگ ہیں، انہیں کچھ پتا نہیں تھا کہ زندگی کے کسی حصے میں وہ قرآن پڑھیں گے بھی، یا اس کی خدمت بھی کریں گے، یا اس کے لیے کچھ کام بھی کریں گے. تو یہ تو رب کا فضل ہوا کہ اس نے ہمیں اس کام لگا دیا، یہ تو محض تمہارے رب کی مہربانی سے تمہیں ملا ہے، پس تم کافروں کے مددگار نہ بنو. اور ایسا کبھی نہ ہونے پائے کہ اللہ کی آیات جب تم پر نازل ہوں تو کفار تمہیں ان سے باز رکھیں. اپنے رب کی طرف دعوت دو، اور ہرگز مشرکوں میں شامل نہ ہو، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو. اس کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا ہو، کل شیء ہالک الا وجہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کے چہرے کے. لہ الحکم و الیہ ترجعون، اسی کے لیے ہے حکم، فیصلہ، اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو. سورۃ العنکبوت.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا، ساء ما يحكمون.
شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. الف لام میم. الف لام میم. کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے، یعنی زبان سے بس بول دیں گے اور کافی، اور ان کو آزمایا نہ جائے گا؟ حالانکہ ہم ان سب لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں. جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہا اس کا امتحان ہوا. اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں, اور یہ امتحان کے بغیر تو نہیں پتا چلتا. اور اللہ کو تو خیر پتا ہے, اللہ بندوں پہ بھی ثابت کرتا ہے. اور کیا وہ لوگ جو بری بری حرکتیں کر رہے ہیں یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم سے بازی لے جائیں گے؟ بڑا غلط حکم ہے جو وہ لگا رہے ہیں. کوئی مجرم اللہ سے نہیں بھاگ سکتا, اللہ کسی سے بھی غافل نہیں, اللہ سب کے اعمال کا حساب لگانے والا ہے. جو کوئی اللہ سے ملنے کی توقع رکھتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آنے ہی والا ہے, اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ, جو شخص بھی مجاہدہ کرے گا, سخت محنت کرے گا, اپنے بھلے کے لیے کرے گا, کسی اور پر احسان نہیں. اللہ یقیناً دنیا جہان والوں سے بے نیاز ہے. اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کی برائیاں ہم ان سے دور کر دیں گے. سبحان اللہ, نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں اور انہیں ان کے بہترین اعمال کی جزا دیں گے. ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے, لیکن اگر وہ تجھ پہ زور ڈالیں کہ تم میرے ساتھ کسی ایسے معبود کو شریک ٹھہراؤ جسے تم میرے شریک کی حیثیت سے نہیں جانتا, تو ان کی اطاعت نہ کرو, میری ہی طرف تم سب کو پلٹ کر آنا ہے. پھر میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. اور جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے ان کو ہم ضرور صالحین میں داخل کریں گے. اللہ ہمیں بھی شامل کر لے. لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے ہم ایمان لائے اللہ پر, مگر جب وہ اللہ کے معاملے میں ستایا گیا تو اس نے لوگوں کی ڈالی ہوئی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیا. کیونکہ بعض اوقات آزمائشیں لوگوں کی طرف سے آتی ہیں جب ہم اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں. اب اگر تیرے رب کی طرف سے فتح و نصرت آ گئی تو یہی کہے گا کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے. کیا دنیا والوں کے دلوں کا حال اللہ کو بخوبی معلوم نہیں؟ اور اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ ایمان لانے والے کون ہیں اور منافق کون. یہ کافر لوگ ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے طریقے کی پیروی کرو اور تمہاری خطاؤں کو ہم اپنے اوپر لے لیں گے, تمہارے بوجھ ہم اٹھا لیں گے. حالانکہ قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہ اٹھا سکے گا, بلکہ جو برا کرے گا بعد میں آنے والے بھی جو برا کریں گے پہلے شخص پر ذمہ داری جائے گی, کیونکہ اس نے آغاز کیا تھا. جیسے قابیل کو ہر قتل کی سزا میں سے ایک حصہ ملتا ہے, حالانکہ ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی وہ اپنے اوپر لینے والے نہیں, وہ قطعاً جھوٹ کہتے ہیں. ہاں ضرور وہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسرے بہت سے بوجھ بھی, یعنی جن دوسروں کو بھی انہوں نے گمراہ کیا. اور قیامت کے روز یقیناً ان سے ان افترا پردازیوں کی باس پرس ہوگی جو وہ کرتے رہے ہیں. ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اور وہ 50 + 1000 سال ان کے درمیان رہے. آخرکار ان لوگوں کو طوفان نے آ گھیرا اس حال میں کہ وہ ظالم تھے. اتنی لمبی مدت تک اللہ کا کام کرتے رہے, کتنا صبر ہوگا ان میں. پھر نوح علیہ السلام کو اور کشتی والوں کو ہم نے بچا لیا اور اسے دنیا والوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا کر رکھ دیا, اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو, یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. تم اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پوج رہے ہو وہ تو محض بت ہیں اور تم ایک جھوٹ گڑ رہے ہو. در حقیقت اللہ کے سوا جن کی تم پرستش کرتے ہو وہ تمہیں کوئی رزق بھی دینے کا اختیار نہیں رکھتے. اللہ سے رزق مانگو اور اسی کی بندگی کرو اور اس کا شکر ادا کرو اور اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو. اور اگر تم جھٹلاتے ہو تو تم سے پہلے بہت سی قومیں جھٹلا چکی ہیں اور رسول پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں. کیا ان لوگوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں کہ اللہ کس طرح خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرتا ہے؟ یعنی کس طرح مثلا ایک پودا پیدا ہوتا ہے پھر وہ کٹ جاتا ہے اور اس کا بیج دوبارہ ایک نیا پودا پیدا کرنے کا سبب بن جاتا ہے. یقیناً یہ دوبارہ پیدا کرنا تو اللہ کے لیے آسان تر ہے. ان سے کہو کہ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اس نے کس طرح خلق کی ابتدا کی, پھر اللہ بارے دیگر بھی زندگی بخشے گا. یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے, جسے چاہے سزا دے, جس پر چاہے رحم فرمائے, اسی کی طرف تم پھیرے جانے والے ہو. تم نہ زمین میں عاجز کرنے والے ہو نہ آسمان میں, اللہ سے بچانے والا کوئی سرپرست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے. جن لوگوں نے اللہ کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کیا وہ میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں اور ان کے لیے دردناک سزا ہے. پھر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا قتل کر دو اسے یا جلا ڈالو اس کو, آخر کار اللہ نے اسے آگ سے بچا لیا. یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں. اور اس نے کہا تم نے دنیا کی زندگی میں تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اپنے درمیان محبت کا ذریعہ بنا لیا, یعنی بتوں کی وجہ سے تم سارے اکٹھے ہو, یہ تمہاری سینٹر آف لائف ہے, اس کی وجہ سے تم ایک دوسرے کو چاہتے ہو, اور جو ان بتوں کو نہیں مانتا ہو اس کو تم آؤٹ کاسٹ کر دیتے ہو. تو بالکل اسی طرح جو دین والے ہوتے ہیں وہ اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں, اللہ کی ذات ان کے لیے کامن چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ جڑتے ہیں. جتنی جتنی اللہ سے محبت بڑھے گی اتنی ہی اللہ کی خاطر جن سے محبت کرتے ہیں ان سے بھی محبت زیادہ ہوگی اور وہ پائیدار ہوگی. مگر قیامت کے روز تم ایک دوسرے کا انکار اور ایک دوسرے پہ لعنت کرو گے اور آگ تمہارا ٹھکانہ ہوگی اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا. اس وقت لوط علیہ السلام نے اس کو مان لیا, یعنی وہ آپ پر ایمان لے آئے. اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں, وہ زبردست ہے اور حکیم ہے, اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد عطا کی. سبحان اللہ, اس کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی اور اسے دنیا میں اس کا اجر عطا کیا اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا. اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا تم وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں سے کسی نے نہیں کیا, کیا تمہارا حال یہ ہے کہ مردوں کے پاس جاتے ہو اور راہزنی کرتے ہو اور اپنی مجلسوں میں برے کام کرتے ہو, اوپنلی اعلانیہ. پھر کوئی جواب اس کی قوم کے پاس اس کے سوا نہ تھا کہ انہوں نے کہا لیا اللہ کا عذاب اگر تو سچا ہے. لوط علیہ السلام نے کہا میرے رب ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما. تو لوط علیہ السلام کی قوم, اس نے برائی کا ایک نیا ہی طریقہ گھڑ لیا. ہوتا یہ ہے کہ جب نئے نئے طریقے سے برائی آتی ہے نا سامنے, تو بعض اوقات انسان دھوکا بھی کھا جاتا ہے اور جلد اس کی طرف مائل بھی ہو جاتا ہے اس کے نئے پن کی وجہ سے. اسی لیے اس کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے. اور جب ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر پہنچے تو انہوں نے اس سے کہا ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں, اس کے لوگ سخت ظالم ہو چکے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہاں تو لوط موجود ہے. انہوں نے کہا ہم خوب جانتے ہیں کہ وہاں کون کون ہے, ہم اسے اور اس کی بیوی کے سوا اس کے باقی سب گھر والوں کو بچا لیں گے. اس کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی. پھر جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ ان کی آمد پہ سخت پریشان اور دل تنگ ہوئے. انہوں نے کہا نہ ڈرو اور نہ رنج کرو, ہم تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے تمہاری بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے. ہم اس بستی کے لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں اس فسق کی بدولت جو یہ کرتے رہے ہیں, ان گناہوں کی بدولت جو یہ کرتے رہے ہیں, اور ہم نے اس بستی کی ایک کھلی نشانی چھوڑ دی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. یہاں آپ دیکھیے فرشتے آتے ہیں پہلے خوشخبری لاتے ہیں بعد میں عذاب کی بات کرتے ہیں. تو کبھی بھی کسی سے بات کریں تو اچھے سے بات شروع کریں اور باقی باتیں بعد میں. اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا, اس نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو اور روزے آخر کے امیدوار رہو اور زمین میں مفسد بن کر زیادتیاں نہ کرتے پھرو. مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا, آخرکار ایک سخت زلزلے نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھر میں پڑے کے پڑے رہ گئے. اور عاد اور ثمود کو ہم نے ہلاک کیا, تم وہ مقامات دیکھ چکے ہو جہاں وہ رہتے تھے, ان کے اعمال کو شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا اور انہیں راہ راست سے برگشتہ کر دیا حالانکہ وہ ہوش گوش رکھتے تھے. اور قارون اور فرعون اور حامان, ان سب کو ہم نے ہلاک کیا. موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس بینات لے کر آئے مگر انہوں نے زمین میں اپنی بڑائی کا زوم کیا حالانکہ وہ سبقت لے جانے والے نہ تھے. آخر کار ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ میں پکڑا. پھر ان میں سے کسی پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی اور کسی کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا, کسی کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا اور کسی کو غرق کر دیا. اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے. جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے ہیں ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جو اپنا ایک گھر بناتی ہے، اور سب گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا گھر ہی ہوتا ہے، کاش یہ لوگ علم رکھتے. یعنی مکڑی جالا بناتی ہے نا، جالے میں اس کا گھر ہوتا ہے. تو جو لوگ بھی اللہ کے دین کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، ان کی یہ ساری سازشیں بظاہر ایک بہت خوبصورت جال ہوتی ہیں، لیکن پائیدار نہیں ہوتی. یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کو بھی پکارتے ہیں، اللہ اسے خوب جانتا ہے، اور وہی زبردست اور حکیم ہے. یہ مثالیں ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے دیتے ہیں، مگر ان کو وہی سمجھتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں. اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے. خلق اللہ السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین. اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا، در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے ایمان لانے والوں کے لیے. پارے کا آغاز بھی نشانیوں سے ہوا، اختتام پر بھی نشانیوں میں غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے. اللہ ہمیں ایسی سمجھ اور فہم عطا کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہ جو ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر کی دعا آپ نے پڑھی، یہ رشتے اور شادی میں آسانی کی دعا بھی کہی جاتی ہے. عموماً لوگ اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان رہتے ہیں، تو یہ کارڈ جو ہے خود بھی اور جو بھی ایسے پریشان لوگ ہیں ان کو آپ دے سکتے ہیں، چھوٹا سا ہے. اس کے علاوہ ایک اور کام کے لیے بھی آپ اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں. الہدا کے تحت کراچی میں کام شروع ہوا تھا 2000 میں، اور الحمدللہ اس کے بعد یہ سلسلہ سندھ تک پھیل گیا. وہاں بھی تعلیم، تربیت اور ویلفیئر کا کام ہو رہا ہے. راشن وغیرہ بھی وہاں جا کر انٹیریئر میں تقسیم کیا جاتا ہے. حیدرآباد، میرپور خاص، لاڑکانہ، بدین، راجو خانانی، بخشو نظامی، شکارپور اور کئی دوسرے علاقوں میں ہماری خواتین جاتی ہیں. وہاں درس بھی دیتی ہیں، قرآن کی کلاسز شروع کی جاتی ہیں، ناظرہ تجوید پڑھانے کے لیے مساجد میں قاری حضرات بھی مقرر کیے جاتے ہیں. کراچی اور حیدرآباد دو جگہ ہاسٹل بھی ہیں بچیوں کے لیے، جہاں سندھ کے مختلف علاقوں سے لڑکیاں آتی ہیں اور ان کو تعلیمی اور تربیتی کورسز کروائے جاتے ہیں، قرآن پڑھایا جاتا ہے. اس کے بعد وہ بچیاں اپنے شہروں اور گاؤں وغیرہ میں جا کر مزید پڑھانے کا سلسلہ شروع کرتی ہیں. انہی علاقوں میں پھر قربانی کا گوشت بھی تقسیم کیا جاتا ہے. الحمدللہ یہ کام کافی پھیل رہا ہے. اس کے لیے ہمیں آپ سے تعاون چاہیے. تعاون کیا ہے کہ نمبر ایک، اگر آپ سندھ کے کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں اور سندھی زبان آپ کو آتی ہے اور آپ کچھ وقت نکال سکتے ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ تعاون کیجئے، اپنے نام لکھائیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب ہم وہاں وزٹ کریں، آپ ہمارے ساتھ جا سکتے ہیں اور وہاں اپنے علاقے سے بچیوں کو پڑھنے کے لیے لائیے. ہمیں آپ کا یہ تعاون چاہیے کہ جہاں جہاں آپ کا انفلوئنس ہے وہاں سے بچیاں لا کر پڑھنے کے لیے ہاسٹلز میں داخل کرائیے، تاکہ وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو. ان بچیوں کو اسپانسر بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح یہ ہے کہ حیدرآباد میں الحمدللہ بلڈنگ خریدی گئی ہے، جس کی کچھ پیمنٹ اس کی ابھی باقی ہے. جنہوں نے وہ زمین دی اور جگہ دی، انہوں نے خود بھی حصہ ڈالا. جو بچیاں وہاں کام کر رہی ہیں، انہوں نے بہت محنت کی اور جو فنڈ اکٹھے کر سکتے تھے کر کے اس کے اندر حصہ ڈالا. اب یہ آپ کی باری. زندگی میں یہ پروجیکٹ ہو کوئی بھی، ہر ایک میں چاہے آپ ایک اینٹ کی قیمت ڈالیں، اپنا حصہ ڈالا کریں. ہمیں نہیں پتا ہوتا کس جگہ سے کتنی خیر نکلے گی اور وہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے. اور سندھ کے حالات تو آپ سب کو معلوم ہی ہے کہ وہاں دنیاوی تعلیم ہو یا دینی تعلیم، اس میں کتنی زیادہ محنت کی ضرورت ہے. تو اگر ایسی جگہ پر جو واقعی شدید ضرورت کی جگہ ہے، اس میں اگر ہم انشاءاللہ خرچ کریں گے، تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے گا. تو اس کے لیے جو لوگ خود جا کر مدد کرنا چاہیں، بچیوں کو لانا چاہیں، تو پلیز آپ برجیس اور روبی ہیں یہاں پر، ان سے آپ بات کر لیں، اپنے نام ریسپشن پر لکھوا دیں تاکہ آپ سے رابطہ کیا جا سکے. ٹھیک ہے. اور پھر جب جس شہر میں انشاءاللہ جائیں گے، وہاں پر پھر آپ ساتھ چلیں، وہاں سے لوگوں کو اکٹھا کریں، ان کو درس دیا جائے اور انہیں تعلیم پر ابھارا جائے تاکہ جہالت دور ہو. آپ یقین کریں، بعض اوقات بچیاں وہاں سے آتی ہیں، ان کو طہارت کا نہیں پتا. جہالت کی جسے کہتے ہیں نا، اندھیروں پر اندھیرے ہیں. جتنا مجھے اپنی زندگی میں کام کا موقع ملا ہے، سب سے زیادہ جو مشکل جگہ مجھے محسوس ہوتی ہے وہ سندھ کے اندرونی علاقے اور دور دراز کے گوٹ گاؤں وغیرہ ہیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. جن کو اللہ نے ریسورسز دیے، اللہ ان سے پوچھے گا کہ انہوں نے ان لوگوں کی فکر کیوں نہیں کی. ہم سب کی ذمہ داری. اور میرا ایک خواب ہے کہ اللہ آپ لوگوں کے ذریعے ان علاقوں کو دین کے علم سے روشن کر دے، ان کی دنیا بھی بہتر ہو اور آخرت بھی بہتر ہو. تو انشاءاللہ آپ سب اپنا اپنا وقت کا، مال کا جو حصہ ڈال سکتے ہوں اس کے لیے ضرور کوشش کیجیے. دعاؤں کی کتاب نکالیے، قرآنی اور مسنون دعائیں، پیج 25. اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. اے اللہ، میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، بس پلک جھپکنے کی دیر بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا، اور میرے سب حالات سنوار دے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. دعا مانگیے گا، صرف لفظ نہیں پڑھیے گا، مانگنے والے انداز میں اللہ کو پکاریے. اے اللہ، میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتا ہوں. اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما. اے اللہ، مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا، اور مجھے سکھا جو میرے لیے فائدہ مند ہے، اور میرے علم میں اضافہ فرما. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اے اللہ، میرا گناہ بخش دے، میرے گھر میں وسعت فرما، اور میرے رزق میں برکت عطا فرما. اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی وانقطاع عمری. اے اللہ، مجھ پر میرے بڑھاپے کے قریب اور میری عمر کے خاتمے تک اپنا رزق کشادہ رکھنا، کسی کا محتاج نہ کرنا. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اے اللہ، میری کفایت کر اپنے حلال کے ساتھ، اپنے حرام سے بچا، اور مجھے اپنے فضل سے اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے. جس شخص پر قرض ہو، اگر وہ اس کو پڑھے تو پہاڑوں برابر قرضہ بھی ادا ہو جاتا ہے. اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فی واخلف علی کل غائبۃ لی بخیر. اے اللہ، جو رزق تو نے مجھے عطا کیا ہے، اس میں مجھے قناعت اور برکت عطا فرما، اور مجھے ہر غائب ہونے والی چیز کا بدل بھلائی کے ساتھ عطا فرما، یعنی جو چیز مجھ سے چلی جائے اس سے بہتر مجھے عطا کر. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدا ورحمۃ للمؤمنین. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.